کربلا عزم ہے، کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے، رزم زینب بپا کرو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ رمضان محترم، شب جمعہ ہے، شب جمعہ کو پروردگار عالم نے رحمت مغفرت کی شب قرار دیا ہے۔ ہم سب اپنی کوتاہیوں سے، اپنی لغزشوں سے آگاہ ہیں۔ یہ ستارہ العیوب کا پردہ ہے جو اس نے ہم سب کے لیے، ہم سب کے گناہوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اس ستارہ العیوب کی مغفرتوں، رحمتوں کے حصول کے لیے کہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی شب میں مغفرت فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، ہمارے اور آپ کے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند تر فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے، ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے باعث بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے نظام کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ انسان اپنے عمل کی قیمت کو خود طے کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ بہت ساری اعمال کو ایک جیسے انجام دیتے ہیں، جو نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ظاہری طور پر یہ وہی نماز ہے جو انبیاء کرام ائمہ اطہار اور اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ ظاہری طور پر اس کے اعمال وہی ہیں، اس کے ارکان وہی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کی قیمت میں، ان کی مقام میں، منزلت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ نماز ہے کہ جو امیر المومنین کے اصحاب نے پڑھی ہے، ایک وہ نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سب کا ایک ہی جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کی مقام منزلت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا متعال نے بہت کم اس دنیا کے اندر چیزوں کے مقام اور منزلت کو ظاہر کی وجہ سے تبدیل کیا ہے۔ آپ تصور فرمائیں کہ اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، چار رکعت نماز، جس کے اندر تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سجود تک تمام واجبات انجام پاتے ہیں، اس کا ایک ثواب ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی انسان غرق ہو رہا ہو اور غرق ہوتے انسان کے اوپر نماز واجب ہو جائے، اس کو صرف ایک تکبیرۃ الاحرام کے نہیں ہے، اس کا بھی ایک ثواب ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ جو شخص غرق ہو رہا ہو اور غرق ہونے سے پہلے اپنے وظیفے کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اس نے صرف ایک تکبیرہ کہہ کر زہر کی نماز پڑھی ہو، اس کی نماز کا مقام، اس کی منزلت ہماری نہیں معلوم کتنی رکعت کی نمازوں سے کہیں بلند ہو سکتی ہے. یہ خدا کا نظام ہے. خدا تعالیٰ نے گویا ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے عمل کی قیمت کیا قرار دیں گے، اور یہ سب کا سب منحصر ہے ہماری نیت کے اوپر، کس نیت سے اور کس شناخت اور معرفت کے ساتھ میں اور آپ اپنے عمل کو انجام دیں گے. غیر ممکن ہے کہ آپ کا عمل ایک قدم بڑھانے کے برابر ہو ظاہری طور پر، اور بالکل ممکن ہے کہ چونکہ وہ عمل انتہائی خلوص سے انجام پائے، انتہائی خالص نیت کے ساتھ انجام پائے، تو خدا نمتال اس ایک قدم بڑھانے کے صدقے میں کروڑوں انسانوں کے قدموں کو بڑھوا دے. نہیں معلوم کس طریقے سے اس دنیا کے اندر انجام پا سکتی ہیں چیزیں. بالکل اسی طریقے سے عزاداری سید و شہدا کے ساتھ ہے. چونکہ ایک پروگرام سید و شہدا کی عزاداری سے پہلے ہونے والا آخری پروگرام ہے اس سلسلے کا، لہذا ہماری کوشش یہ ہے کہ عزاداری کی سید و شہدا کے حوالے سے چند بنیادی نکات آپ کی خدمت میں گوش گزار ہوں کہ انشاءاللہ اس کے صدقے میں خدا تعالیٰ ہمیں با ہدف با مقصد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی تک پہنچانے والی عزاداری انجام دینے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس پہلے کی عزاداری کے بالخصوص حوالے سے کچھ نکات عرض ہوں. مقدمتاً پہلا نقطہ یہی ہے، سب سے پہلے دیکھیے گا کس نیت سے کون سا کام انجام ہوگا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا معاملہ نیت کے اوپر ہوگا. جس کی نیت خالص رہے گی اس کا عمل خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہیں معلوم کون سے درجات تک پہنچا دے گا. اس عزاداری سید الشہداء کو کروڑوں انسان انجام دیں گے. اب معاملہ لاکھوں کا نہیں ہے، اب ہم لوگ جانتے ہیں کروڑوں کا معاملہ ہے. اب ہم جانتے ہیں معاملہ ملکوں اور محلوں کا نہیں ہے، اب معاملہ سینکڑوں ملکوں کا ہے. دنیا کا کوئی بڑا ملک ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر چند دنوں کے بعد سے سید الشہداء کی یا حسین کی ندا نہ اٹھی ہو. دنیا کے کونے کونے چپے چپے سے سید الشہداء کی ندا اٹھنی ہے. یہ جو کروڑوں لوگ بلکہ دسیوں کروڑ لوگ اس کے اندر شرکت کریں گے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی مقام پر پہنچیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اس میں کچھ لوگ عین ممکن ہیں صرف یا حسین کہنے پر وہ نیت حاصل کر پائیں کہ جو شاید میرے جیسا آدمی سینکڑوں مجلسیں کہہ کر حاصل نہ کر سکے، عین ممکن ہے. تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے گا کہ سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کے لیے جو میری اور آپ کی نیت ہے وہ خالص ترین نیت کے اندر تبدیل ہو جائے. اور نیت کا معاملہ بڑا عجیب ہے. دنیا میں بہت سارے کاموں کے لیے بہت ساری چیزیں پہلے سے درکار ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ پری کوالیفیکیشن کہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے چاہیے ہوتی ہیں. خدا نمتار کے لیے اچھا عمل انجام دینا اس کے لیے نیت درکار ہے. نیت کے لیے کوئی تعلیم معیار نہیں ہے، نیت کے لیے کوئی سن معیار نہیں ہے، نیت کے لیے کوئی عمر اور تجربہ معیار نہیں ہے. نیت کے لیے صرف جو اہم ترین چیز معیار ہے وہ یا خلوص ہے یا شناخت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کام معرفت کے ساتھ انجام پائے اور کام خلوص کے ساتھ انجام پائے، تو یہ دو چیزیں اگر شامل حال ہو جائیں کسی کے کہ اس کے کام میں خلوص ہو، اس کے کام کے اندر معرفت ہو، اپنے مقام کو خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے عجیب جگہ تک پہنچا سکتا ہے. تو آپ عزاداری سید الشہداء کے سامنے پہلا کام جو کیجئے وہ خلوص اور اس میں معرفت شامل ہو جائے. اس کے لیے دسویں مثالیں دی جاتی ہیں کہ خلوص انسان کیسے حاصل کرتا ہے. تو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی شخص نے اپنے کسی گویا کسی بادشاہ نے کسی صاحب طاقت نے کسی دوست کو کوئی تحفہ بھیجا اور کچھ انگور تھے جو اس نے بڑے مزے سے کھائے اور بڑی تعریفیں کی اس کی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب بھیجنے والے نے ان انگوروں کو چکھا تو اس نے دیکھا کہ بہت کھٹے تھے اور قطعاً تعریف کے قابل نہیں تھے. تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں انگور بھیجوائے تو کھٹے تھے، تو تم نے اتنی تعریفیں کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میری دوستی تم سے ہے، انگور سے نہیں ہے. میں نے دوستی کی تعریف کی ہے، انگور کی تعریف نہیں کی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم جس سے دوست بنے اسے کم دیکھ پاتے ہیں، جو دوست سے مل رہا ہوتا ہے وہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بہت کم اس بات کو دیکھ پاتے ہیں کہ ہم خدا اور سید الشہداء سے دوستی کرنے کی طرف گئے ہیں. ہمیں اس سے کیا غرض کہ دوستی کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے؟ اور بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ دوستی کے نتیجے میں ملنے والی چیزوں کی خاطر دوستی کرنے لگے. تو چونکہ مثلا میں آدم کے ساتھ جاؤں گا اور دعا کروں گا تو میرا گھر محفوظ رہے گا, میری جان محفوظ رہے گی, میرے بال کو مرکت ملے گی, میری اولاد صاحب عزت ہو جائے گی, گویا ان کاموں کے لیے دوستی ہو گئی ہے. جبکہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, دوست اس بات کو نہیں دیکھے گا کہ دوستی میں کیا ملے گا, وہ اس بات کو دیکھے گا کہ دوستی میں نے کس سے کی ہے. آپ سید الشہداء سے دوستی کرو, اگر اس دوستی کے راہ میں مصیبت بھی ملے تو دوست تو کہیں نہیں گیا. دوست تو اتنا قدر شناس ہے کہ اگر آپ نے پیدل چلنے کی بھی زحمت اٹھائی ہے اس کی عزا کی راہ میں, اس کا بھی قدردان ہے, اس کا بھی قدردان ہے. اور اگر کسی نے سید الشہداء کی عزا کی راہ میں کوئی مصیبت اٹھائی ہے تو سید الشہداء قدردان ہے. سب سے اہم چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دوستی اہم ہے, رابطہ اہم ہے, رشتہ اہم ہے سید الشہداء کے ساتھ, خاندان اہل بیت کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسری بات جو ازدری سید الشہداء کے معاملے میں انتہائی اہم سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا کے ہر کام کی طرح ہم انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو ذمہ دار انسان ہے اور ایک وہ انسان ہے جو غیر ذمہ دار انسان ہے. دنیا میں جو کوئی بھی جو کام بھی کرے گا اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو سکتا ہے. کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات جاب کر رہا ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن غیر ذمہ دار ہوتا ہے, اپنے کام کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا. اور ایک دفعہ کوئی شخص وہی کام کر رہا ہوتا ہے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کی عزداری کے معاملے میں جو اہم ترین سوال ہمیں آپ سے کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم ذمہ دار عزدار ہیں یا نعوذ باللہ غیر ذمہ دار عزدار. اور جو اہم ترین کام ہوگا وہ یہ کہ ہم ذمہ دار عزدار بننے کی طرف جائیں. اور ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی غیر ذمہ دار عزدار بھی ہو؟ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, ہاں یہ ممکن ہے. ایک شخص غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے اس معاملے کے اندر. اور وہ شخص کون سا ہوگا جس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی, عزداری میں کیا ہوا؟ یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے خدا متعال نے بہت سارے کاموں کو مختلف لوگوں سے انجام دلوا دینا ہے. ایک سب مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بیان کرتے ہیں کہ خدا انسان نے دین کامل حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں 124,000 انبیاء لگے تائیں کہ دین کامل ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیان کیا گیا کہ انسان کے ذہن کے اندر, انسان کے نظام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دین کامل کا تحفظ کر سکتا ہوتا. خدا تعالیٰ نے اگر کامل نظام کو بھیجنا تھا تو وہ کامل نظام محفوظ رہنا تھا, غیر محفوظ ہاتھوں میں دین کامل نہیں دیا جا سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کامل کے بعد اب اگر دوبارہ کامل نے آنا تھا تو وہ تکرار تھی, اگر دین کامل کے بعد ناقص نے آنا تھا تو وہ ظلم تھا. تو دین کامل کے بعد کسی اور دین کے آنے کا امکان نہیں تھا, تو صرف ایک صورت تھی وجہ کہ دین کامل آئے اور محفوظ ہاتھوں میں رہے. اور ان محفوظ ہاتھوں میں رہنے کے لیے انسانیت کو ایسے مرحلے تک پہنچنا تھا جہاں وہ دین کو محفوظ کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. ختم مرتبت کے زمانے میں وہ ماحول فراہم ہوا جہاں پر دین کامل آئے اور دین کامل محفوظ بھی رہے. تو اس سے پہلے والے جو لوگ تھے کیا ان کو پتا تھا کہ وہ دین کامل کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں؟ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے کو پتا تھا کہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کر رہا ہوں 1500 سال کے بعد, 2000 سال کے بعد ایک دین کامل آئے گا اور میں اس دین کامل کے لیے ایک زینہ بنا ہوا ہوں؟ ایسا نہیں تھا. بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہوتا وہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں. بہت ساری خدائی امانتیں ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں بڑھ رہی ہوتی ہیں کسی صاحب امانت تک پہنچنے کے لیے, اور بیچ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ الہی امانت کون سی امانت ہے. بہت دفعہ ایسا کام انجام پاتا ہے. تاریخ انسانیت کے اندر نہیں معلوم کتنے لوگوں نے خون بہایا ہوگا کہ میں اور آپ یہاں تک پہنچے ہوں گے. نہیں معلوم کتنے لوگوں کا خون بہا ہوگا کہ یہ دعائے کمیل میرے اور آپ کے ہاتھ میں پہنچی. جو لوگ صدیوں کے اس عمل کے اندر دعائے کمیل کا تحفظ کر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب حامل فقہ الى من هو افقہ منی, اور اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ دور پہ دور گزرتے رہتے ہیں اور دین ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ چلتا رہتا ہے تاکہ کسی اور اچھے ہاتھ تک پہنچ جائے. بیچ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں عزاداری سید الشہداء میں بھی ایسا ہی ہے. ہمیں نہیں معلوم اس عزائے سید الشہداء کا معراج کیا ہے, اس کی معراج کیا ہے, اس کے ذریعے کتنے انسانوں نے کس مقام تک پہنچنا ہے ہمیں نہیں معلوم. کیا ہمارے اجداد کو معلوم تھا کہ وہ جو گاؤں دیہاتوں کے اندر سید الشہداء کا پرچم بلند کر رہے ہیں اس پرچم نے 200 سال کے بعد دنیا کے کن مقامات تک پہنچنا ہے, کیا ان کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. لیکن وہ اپنے ایک عمل کو انجام دے رہے تھے. اب یہاں پر ایک تقسیم ہمیں قرار دینی پڑتی ہے, کیا آپ ذمہ دار عزادار ہیں؟ اگر آپ ذمہ دار عزادار ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک امانت آئی ہے, آپ نے اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور نہیں معلوم ان اگلی نسلوں نے کتنی نسلوں تک پہنچانا ہے, کتنے سالوں کو گزارنا ہے کہ عزادار حسین انصار امام میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک عمل ہے ہمارے سامنے, ایک تاریخی عمل ہے. ہم عزادار حسین سے انصار امام مہدی تک پہنچنے کا عمل دیکھ رہے ہیں. درود بھی دے رہا ہوں کہ جو ان لوگوں نے اپنے اپنے گاؤں محلوں دیہاتوں کے اندر سید الشہداء کے پرچم کو بلند کیا وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ 3 نسل کے بعد 4 نسل کے بعد شاید کم شاید زیادہ ایک دور آئے گا جب اس پرچم عزا کو اٹھانے والے پوری دنیا میں دین خدا کو پہنچانے والے بن جائیں گے. ان کو شاید نہیں معلوم تھا. آپ کوشش کیجیے ذمہ دار بنیں. ذمہ دار بننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سوچیے آپ کے ہاتھ میں امانت آئی ہے, 1300 سال 1400 سال ہزاروں لاکھوں پاکیزہ خون کی ایک امانت آپ کے ہاتھ میں, آپ نے اگلی نسل تک پہنچانے میں آپ ذمہ دار ہوں تو امانت کی قدردانی کریں, امانت کا تحفظ کریں, اس امانت کو احساس کریں اپنے کندھوں کے اوپر. اور اگر کوئی اس امانت کو یہ سمجھ کر انجام دے کہ یہ ایک امانت ہے میرے ہاتھ کے اندر مجھے اس کو انجام دینا ہے, تو کیا اس کے اندر خود غرضیاں دکھائے گا؟ کیا اس کے اندر اپنے مفادات کو پورا کرے گا؟ آیا سید الشہداء کا خون اس قابل ہے کہ میری زندگی کے اہداف کو پورا کرے, یا میری زندگی کو ان کے خون کے اہداف پر قربان ہونا چاہیے؟ یہ ذمہ دار اور غیر ذمہ دار کا فرق ہوگا. جو ہم سے طلب کیا گیا ہے, جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس موقع کے اوپر, وہ یہ کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کو احساس کیجیے, اور اگر ذمہ داری کو احساس کرتے ہیں تو ہر بولنے والا, ہر سننے والا, ہر نظم و ضبط دینے والا اپنے اندر ایک انتہائی اہم حصہ انجام دے رہا ہے. ہم یوں سمجھ میں آتا ہے عزاداری کے اندر 3 بنیادی حصے ہیں. ایک وہ جو سننے والے ہیں, ایک وہ جو بولنے والے ہیں, ایک وہ جو نظم و ضبط دینے والے ہیں. چاہے آپ ان کو منتظمین کہیے یا بھی غلط ہمارے معاشرے کے اندر رائج غلطی سے بانیان مجالس کہتے ہیں, شاید بانی کے لفظ کے ترجمے کے اوپر بہت زیادہ غور نہیں کیا ہے, بانی کے مفہوم اور معنی کے اوپر غور نہیں کیا ہے, لہذا غلطی سے بانیان مجالس کہنے لگے ہیں. اگر بانی کا مطلب بنا ہے اور قطعاً عربی میں بانی کا مطلب بنا ہے یعنی بنیاد ڈالنے والا ہے, تو سوائے اہل بیت کے کون بانی مجلس ہو سکتا ہے؟ وہ بانی مجلس ہے. کبھی خدا کرے ہم لوگ غلطی سے اپنی غلط فہمی میں صاحب مجلس کہنے لگتے ہیں. اگر صاحب کا مطلب مالک ہے تو وقت کے امام کے سوا کون صاحب مجلس ہو سکتا ہے؟ نہ ہم بانی ہیں نہ ہم صاحب ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں. ہم مجلس کے اندر اپنے قسمت اور اپنی سعادت کے تحت آنے والے حصے کو پورا کرنے والے ہیں. کبھی ہم بولنے والے ہیں کہ یہ حصہ ہمارے نصیب میں آیا, کبھی ہم سننے والے ہیں کہ یہ حصہ ہماری سعادت میں آ گیا, اور کبھی ہم نظم و ضبط دینے والے ہیں کہ الحمدللہ اس کا ہمیں نصیب حاصل ہو گیا. اگر ہم ذمہ دار ہوں تو نہ بانی بہن کہنے کی جرات کریں گے نہ صاحب اور مالک کہنے کی جرات کریں گے. اگر اس انداز سے لے کر آگے بڑھیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کون ہیں. ہمارے پاس تین بنیادی لوگ ہیں, ایک وہ جو کہنے والے ہیں, ایک وہ جو نظم و ضبط دینے والے ہیں, ایک وہ جو سننے والے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک گروپ غیر ذمہ دار ہو تو باقی دو اس کو نظم و ضبط دے سکتے ہیں, باقی دو اس کو سنبھال سکتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر تینوں غیر ذمہ دار ہو جائے پھر پیغام باقی نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اپنی ذات کے اظہار کا کوئی موقع نہیں ہوتا, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ذات کے اظہار کے بڑے مواقع ہوتے ہیں. انسان کی ایک عجیب طبیعت ہے, انسان اپنے کام کے اوپر اپنی تعریف چاہ رہا ہوتا ہے. شاید ہی کوئی شاعر ایسا رہا ہوگا جس نے اچھا شعر کہا ہو اور یہ نہ سوچا ہو کہ شاعر کی بھی تعریف کی جائے. شاید ہی کوئی خطیب ایسا رہا ہوگا جس نے اچھی خطابت اور تقریر کی ہو اور یہ نہ سوچا ہو کہ اس کی کوئی تعریف کی جائے. اور رہے ہیں, شاید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں رہے ہیں, رہے ہیں, کم رہے ہیں, بہت کم رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نظم و ضبط دینے والا ہے. ہمارے پاس یہ جو کام تینوں حصوں میں ہے, ان تینوں کے اندر کہیں نہ کہیں تعریف کا کوئی عنصر ہے, کہیں نہ کہیں اظہار اور نمائش کا کوئی عنصر ممکنہ ہے. اب جو ایک امتحان ہے وہ یہ امتحان ہے, ہم ذمہ دار ہیں یا غیر ذمہ دار ہیں. اگر ذمہ دار ہیں تو اپنی ذات کی نمائش کی طرف نہیں جائیں گے, اپنی ذات کا انکار کریں گے. اگر غیر ذمہ دار ہیں تو اس بہائی میں بہہ جائیں گے. اگر غیر ذمہ دار ہوئے تو نوحہ پڑھتے وقت, مجلس پڑھتے وقت, خطابت کرتے وقت اپنی ذات کو بھی دیکھ لیں گے, کیونکہ غیر ذمہ دار ہیں. ذمہ دار ہوئے سوائے سید الشہداء کی کسی کو نہیں دیکھیں گے. منتظم اسی طریقے سے یا ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار ہے. اگر غیر ذمہ دار ہے تو مجمع کو دیکھے گا, ہجوم کو دیکھے گا. اگر ذمہ دار ہے صرف سید الشہداء کو دیکھے گا. اسی طریقے سے شرکت کرنے والے, جس طرح منتظم اور خطیب مجمع کے پیچھے چلنے والے ہیں, بعض اوقات سامعین بھی مجمع کے پیچھے چلنے والے ہیں. جہاں ہجوم زیادہ ہے وہ مجلس بڑی ہے, جہاں ہجوم نہیں ہے وہ قرآن چھوٹا ہے. یہ تینوں کی مینٹیلٹی اگر ہجوم پر چلے, جو کہ کثرت ہے, تو خدا نے کثرت کو پسند نہیں کیا ہے. اگر غیر معقول ہو, خدا نے معقولیت کو پسند کیا ہے, عقل اور خلوص کو پسند کیا ہے, چاہے قلت کے اندر ہو, اور زیادہ تر قلت کے اندر ہے, زیادہ تر تعداد کم ہے. لہذا آپ جانتے ہیں دنیا میں گناہ کے نام پر آپ 60,000 لوگوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں, لیکن عبودیت اور بندگی کے نام پر چند لوگوں کو جمع کرنا بھی مشکل ہے. تو ہمیشہ اس ذمہ دار اور غیر ذمہ دار کے فرق کو احساس کیجیے گا. اگر آپ ذمہ دار ہیں اور قطعاً آپ ذمہ دار ہوں تو پھر آپ تصور فرمائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کی خدمت کے لیے معمور ہیں. ان باتوں کو احساس فرمائیے. اور اب منتقل ہوں گا تحفظ عزاداری کے عنوان سے چند نکات کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تشریف فرما. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے ہم لفظ تحفظ استعمال کرتے ہیں خود بخود ایک اور لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی خطرہ. اگر میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے. اگر میں آپ سے کہوں تحفظ عزاداری، اس کا مطلب ہے عزاداری کو کوئی خطرہ لاحق ہے کہ جس کے مقابلے میں مجھے تحفظ کرنا ہے. آپ میں آپ سے سوال کر سکتے ہیں عزاداری کو کیا خطرہ لاحق ہے، عزاداری کو کس سے خطرہ لاحق ہے، کس حد میں عزاداری کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، کس حد میں عزاداری کو خطرہ لاحق ہے. ایک حد ہے، اس حد میں عزاداری کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عزادار خود خدا ہے. اس حد میں عزاداری کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اگر سید الشہداء کی کربلا کی مٹی عاشور کے دن رنگ تبدیل کرے اور خون کے رنگ میں ڈھل جائے، اگر سید الشہداء کی خاک مبارک بیماروں کو شفا دیتی ہے، اگر سید الشہداء کے نام سے انسانوں کی مشکلات حل ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے عزادار خود خدا کی ذات. کون مٹی کا رنگ تبدیل کر سکتا ہے عصر عاشور؟ کون کربلا کی مٹی میں شفا دے سکتا ہے سوائے خدا کے؟ اس حد میں عزاداری کو کسی سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، وہاں پہ خود خدا ہے. يُرِدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھائیں. اس مرحلے میں عزاداری کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، عزاداری رہنا ہے. بس وہ جو ہمارے سامنے وعدہ ہے، چاہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پیشن گوئی کی صورت میں کہ فرمائے تمہارے والد کا نام باقی رہے گا، تمہارے والد کے چاہنے والے زمین کے اوپر آتے رہیں گے، چاہے اس پیشن گوئی کی صورت میں، چاہے کربلا کے معجزات کی صورت میں، اس مرحلے میں ایک بات طے شدہ ہے، خدا سید الشہداء کے نام کو باقی رکھے گا. 1400 سال میں اگر رکھا ہے تو یقیناً آگے بھی رکھے گا. اس مرحلے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف ایک ہے، آیا عزادار سید الشہداء کی عزاداری سے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنے کے قابل رہیں گے جو خدا نے عزاداری کے پیچھے رکھا ہے. خدا عزاداری کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے دنیا تک، آیا ہم عزادار سید الشہداء کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ خطرہ یہاں پر ہے. مجھے احساس ہوتا ہے جیسے عزاداری کو اگر کوئی خطرہ ہے جو اس سطح کے اوپر ہے تو وہ دو اطراف سے ہے. ایک وہ جو باہر سے خطرہ ہے، اور وہ جو باہر سے خطرہ ہے اس کا دفاع بہت آسان ہے، اور ایک خطرہ ہے عزاداری کو جو اندر سے خطرہ لاحق ہے اور اس کا دفاع بہت سخت کام ہے. ایک عزاداری کو بیرونی خطرہ لاحق ہے، وہ بیرونی خطرہ کیا ہے؟ وہ دھمکیاں ہیں، وہ جسمانی نقصانات ہیں جو دشمن پہنچا سکتا ہے، کہیں بم دھماکہ ہوگا، کہیں عزاداران سید الشہداء کے خلاف کوئی اور سازش کی جائے گی. یہ سب وہ خطرات ہیں جو بیرونی خطرات ہیں، کہیں پر کوئی ایڈمنسٹریشن کی چال بازی ہوگی، جیسے کہ ہم برسوں سے اس کو دیکھتے آ رہے ہیں کہاں ایسا ہوتا ہے. ان تمام باتوں سے کم برصغیر کے ماحول میں ایک بات ثابت ہوئی ہے، عزاداری کی وسعت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے، عزاداری کے پھیلاؤ میں بھی کمی نہیں آئی ہے. یعنی ایک دفعہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے پہلے عزاداری ہو رہی تھی ابھی بھی اس طرح سے ہوگی یا نہیں ہوگی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو قطعاً ہوگی. ایک بات طے شدہ ہے، ہر سال کے ساتھ عزاداری کو ایک وسعت ملتی ہے، وسعت میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی، وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. بس دشمن کتنا ہی خطرات ڈال دے، جن سب کا محور صرف ایک بات ہے، وہ جان لینا چاہیں گے. اس جان لینے کی دھمکی سے عزاداری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور اس کی وجہ بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہ عزاداری کا جو جو بنیادی ترین مفہوم ہے وہ شہادت کے اوپر ہے. عزادار شہادت کے احترام میں یہاں تک آتا ہے. تو جو شخص خود شہید اور شہادت کے احترام میں شہادت کے آرزو کے ساتھ گھر سے نکلے اسے کون موت کی دھمکی سے روک سکتا ہے؟ وہ تو خود شہادت کے آرزو لے کے باہر نکلا ہے, وہ تو خود شہید کے پیچھے چلنے کے لیے باہر نکلا ہوا ہے, وہ تو خود اس کا پرچم اٹھا رہا ہے جو خود سید الشہداء ہے. تو اگر وہ شہید بھی ہوگا تو اس سید و سردار کے لشکر میں جائے گا جس کے نام پر وہ گھر سے باہر نکلا ہے. تو اگر کوئی سید الشہداء شہداء کے سردار امام حسین کا پرچم اٹھاتا ہے اور اس راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس لشکر کا حصہ بنا ہے جس کے سردار امام حسین ہے. تو دھمکی دے کے اس کو روکا جا سکتا ہے کیا؟ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا میں کہیں سید الشہداء کے عزادار کو موت کی دھمکی دے کر روکا جا سکے. یہ کام ممکن نہیں ہے اور وہ دشمن احمق ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں. میں اس کو مقرر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور یہ جذباتیت نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی کے حد میں بالکل کنفرم ہے کہ عزاداری سید الشہداء کو موت کی دھمکی سے نہیں روکا جا سکتا ہے. اور اس دھمکی کے نتیجے میں صرف وسعت آئے گی. لہٰذا اگر کہیں پر سید الشہداء کی عزاداری کے دوران بم دھماکہ ہو یا مثال کے طور پر کچھ انسانیں لے لی جائیں اس معاملے کے اندر, میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے عزاداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی, عزاداری کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. سید و شہدا کے عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نہ صرف یہ کہ اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا بلکہ اس سے لوگوں کے اندر جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ہم برے صغیر کے اندر مسلسل اس بات کو دیکھتے ہیں اور کراچی کے اندر ہم نے نہیں معلوم کتنی دفعہ اس کو دیکھا ہے. اگر کسی علاقے کے اندر عزاداری سید الشہداء پر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے وہاں عزاداروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لہٰذا اس سے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. عزاداری کو ایک اور خطرہ لاحق ہے اور وہ اندرونی خطرہ ہے, وہ اندرونی خطرہ ہے. اور اس کا ایک پس منظر ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ دعائے کمیل کے لیے تیاری کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا, آیا دنیا میں عقل اور شعور میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ یعنی آپ اور میں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عقل اور شعور کے اعتبار سے آج سے 200 سال پہلے کے انسانوں کے مقابلے میں بہتری کے مقام پر ہیں یا بدتر پر ہیں؟ تو ہم مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں دنیا میں عقل اور شعور کے حساب سے اچھا اضافہ ہوتا ہے, اور خاص کر گزشتہ چند سالوں کے اندر معلومات کا ایک سیلاب ہے جو جاری ہوا ہے. اس میں آپ کمپیوٹرز کو کہہ سکتے ہیں, اس میں آپ انٹرنیٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں. لوگوں کے اندر شعور بڑھ رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر آج سے صرف 40-50 سال پہلے جن کتابوں کو دیکھنے کے لیے کئی ہزار کلومیٹر سفر کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا, اور سفر کرنے کے بعد کچھ کتاب خانوں تک پہنچنا جو عام انسان کے لیے ناممکن تھا, اور ان کتاب خانوں کے اندر پہنچ کر ان نادر کتابوں کو ہاتھ لگا لینا جو سوائے خواص کے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا, اگر آج سے 50 سال پہلے ایسا تھا, آج کے وقت اسی کتاب تک دسترسی صرف چند بنیادی کاموں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے آج کے زمانے میں, جہاں تک وہ کتابیں انٹرنیٹ کے اوپر مختلف طریقوں سے آپ کی دسترسی میں موجود ہیں. تو یقیناً معلومات بڑھی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آج سے پہلے سید الشہداء کو کوئی عزادار کبھی یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ مثال کے طور پر کربلا کا فلاں واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اور اس کے پاس صرف 2 راستے تھے, یا کسی مستند عالم تک رسائی حاصل کرے اور یا کسی مستند کتاب تک رسائی حاصل کرے, اور ان دونوں میں ممکن ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے جس میں کئی مہینے درکار ہوں گے اور شاید طاقت بھی نہ ہو, اب اس وقت سب کچھ ممکن ہے, بہت آسانی سے ممکن ہے. اگر اس وقت ہم اس جگہ پر ہیں اور آپ تصور نہیں کر سکتے 50-60 سال پہلے کے عالم کا, 50-60 سال پہلے یہ عالم تھا کہ مثال کے طور پر اگر کسی عالم کو کسی ایک جگہ تک پہنچ کر اپنا پیغام پہنچانا ہو تو شاید زندگی میں ایک دفعہ ممکن ہوگا یا 2 دفعہ ممکن ہوگا, اس سے زیادہ کا امکان نہیں تھا. یعنی مثال کے طور پر اگر برے صغیر سے کسی نے جا کر افریقہ کے کسی شہر کے اندر خطاب کرنا تھا تو اندازاً 5 مہینے کا سمندر کا فاصلہ تھا. کتنے عالم پہنچیں گے وہاں تک اور خطاب فرمائیں گے؟ آج کے زمانے میں اس وقت یہ عالم ہے بغیر کسی مالی خرچے کے, بغیر کسی زحمت کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے کسی بھی عالم کو اپنی سہولت کے مطابق سن سکتے ہیں. تو کیا معلومات نہیں بڑھی ہوگی لوگوں کے پاس؟ قطعاً معلومات بڑھی ہوگی. اب جو خطرہ ہے وہ یہاں پر ہے, اگر پہلے کسی نے عزاداری کے دوران کچھ غیر ذمہ داری دکھائی تھی, علمی غیر ذمہ داری, تو شاید معاف کی جا سکے. اب معاف نہیں کی جا سکے, اب معاف نہیں کی جا سکے. پہلے تقریباً مطمئن تھے کہ اگر کسی سننے والے نے, بولنے والے نے یا نظم و ضبط کرنے والے نے کوئی غلطی بھی کی تو دشمن کو شاید پتا نہ چلے. اس وقت کوئی امکان نہیں ہے کہ دوسروں کو پتا نہیں چلے گا. اب بتائیے خطرہ کہاں پر ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہے خطرہ اندر سے ہے. اور جو اندر سے خطرہ ہے اس میں اہم ترین خطرہ معقولیت کا خطرہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم نے عزاداری سید الشہداء کے اندر جذبات سے صرف کام لیا, اور مثال کے طور پر مصائب کے اندر, تجزیہ تحلیل کے اندر, واقعات کے بیان کرنے میں صرف جذبات سے آگے بڑھے, اس کو عقل اور استناد کے اوپر نہیں رکھا, تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. دشمن بڑی بڑی چیزوں میں شک کروا دے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی سید الشہداء کے مقابلے میں لشکر کی تعداد کو چند ہزار بتایا اور آج آپ نے کچھ اور بتایا, تو دشمن آپ کی دونوں باتوں کو استناد کرے گا اور کہے گا اس کا مطلب ہے یہ چیز تاریخ میں ثابت نہیں ہے. آپ نے کل مسائل میں ایک واقعہ پڑھا اور آج مسائل میں اسی واقعے کو بیان کرتے وقت معمولی سی تبدیلی کر دی, تو دشمن دونوں پہ استناد کرے گا اور کہے گا اس کا مطلب ہے یہ مسائل مشکوک. اس وقت خطرہ یہ ہے, اس وقت جو مجھے سمجھ میں آتا ہے خطرہ ہے وہ باہر سے خطرہ کم ہے, اندر سے خطرہ زیادہ ہے. آپ کے تمام کاموں کو آپ کے دشمن بھی دیکھ رہے ہیں, اور اگر دشمن کو ہٹا بھی دوں تو اپنے ہی بننے والے جوان شک میں پڑ جائیں گے اگر ہم نے عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. ہمارا ہر جوان ہم سے کل سوال کرے گا اس کام کے اندر کیا عقلانیت ہے. اور میں آپ کی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, آپ اس وقت جتنے بھی کام سید الشہداء کی عزاداری کے رسم کے عنوان سے انجام دیں گے ان سب کے اوپر آپ کے پاس عقلی دلیل ہونی چاہیے. حتیٰ مثال کے طور پر آپ کیوں ممبر پہ بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں ممبر کے بجائے کرسی نہیں لے رہے؟ آپ کیوں میز کرسی کے اوپر بیٹھ کر پریزنٹیشن نہیں دیتے؟ آپ کیوں زمین پر بیٹھے ہیں, آپ کرسیوں پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ نے کالے رنگ کو کیوں استعمال کیا, کسی اور رنگ کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ آپ کا عالم اتنا اونچا کیوں ہے کہ چھوٹے عالم سے کام نہیں ہو سکتا؟ آپ کا زلجنا ایسا کیوں سجا ہے؟ ان سب پر سوالات ہوں گے, اور ان سب کے مقابلے میں آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. آپ کے پاس عقل پر مبنی جواب کیا ہے؟ عقل پر مبنی جواب کیا ہے؟ آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نظر کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں سید الشہداء کے جلوس کو سڑکوں پہ رکھا ہے؟ آپ شہر سے باہر کسی چار دیواری کے اندر جلوس کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اگر آپ نے جواب دینے میں جذباتیت کو استعمال کیا, سمجھ لیجئے کہ آپ نے شرکت کرنے والوں کی تعداد کو کم کر دیا. ایک ایک بات پر آپ کے پاس عقل سے دلیل ہونی چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر دوں, گرچہ ان تمام چیزوں کا جواب میں یہاں پہ نہیں دے پاؤں گا اور قطعاً ارادہ بھی نہیں ہے, صرف موضوع کو یہاں پہ چھیڑنا ہے, وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین ان سب کے پیچھے عقلی جوابات موجود ہیں ہمارے پاس, سب کے عقلی جوابات موجود ہیں. آپ کیوں آزائش انداز میں کر رہے ہیں؟ آپ کسی اور انداز میں کیوں نہیں کر رہے؟ اصل کیوں آپ ایسے اس طریقے سے جمع ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ ان سب کے اوپر عقلی جوابات موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء ان کی عزاداری مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر بنی ہوئی ہے, اور مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے, اس سے زیادہ عقل پر مبنی کوئی مکتب, کوئی مذہب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دنیا عقل سے نزدیک جائے گی سید الشہداء کے نزدیک آئے گی، جتنی دنیا عقل کے نزدیک جائے گی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے نزدیک آئے گی۔ صرف ایک فیکٹر ایلیمنٹ ہماری ذمہ داری میں آئے گا، کوئی بھی آپ بیان کر سکے یا نہیں کر سکے، آپ نے کیسے پریزنٹ کیا، آپ نے کیسے پیش کیا۔ اگر آپ نے یہ کہہ کر عزاداری کی کہ میں یوں عزاداری اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اجداد نے یہ کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ عقلی جواب دینے میں ناکام رہے، اور ممکن ہے آپ کا ایک عقلی غیر عقلی جواب 10 عزاداروں کو جو شرکت کر سکتے تھے پیچھے دھکیل دے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ ذمہ دار عزادار بنیے، آپ اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ عزاداری کو جو باہر سے خطرات لاحق ہیں ان کی تعداد کم ہے، ان کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ اس کا اثر الٹا ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ عزاداری کا جو اصلی خطرہ ہے وہ اندرونی ہے، اور جو اصلی تحفظ ہے وہ اسی کام کے اوپر ہے، آپ کتنا عقل پر مبنی چلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عزاداری سے جو شہدا سے جذبات کو نکال دیں، اگر جذبات نکال دیں پھر ازا نہیں ہے، پھر یہ کانفرنس ہے، پھر یہ ایک سمپوزیم میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہمیں یقیناً اس کے اندر جذبات رکھنے ہوں گے، لہذا رسا اور مرثیہ اور غم اور گریا، اس کے بغیر ازا کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اس نے 1400 سال نہیں چلنا تھا، دنیا کی کسی کانفرنس نے 100 سال کی اپنی زندگی نہیں پائی، اور یہ انسانوں کا وہ اجتماع ہے جو 1400 سال سے جاری ہے۔ یہ اس غم کی بنیاد پر ہے، اس جذبے کی بنیاد پر ہے، بس آخر کا پہلو رہے جذبات کے ساتھ اور غم کے ساتھ۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس غم میں بھی عقل ہے، قطعاً کو یہ نہ سمجھے یہ غم جذبہ ہے، جذبات ہے، اس میں عقل نہیں ہے، نہیں، اس میں بہت عقلانی ہے، اور اس میں دنیا کا سادہ ترین کام یہ ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، ایک انتہائی مخلص پاکیزہ انسان اپنے ہدف کے لیے میدان کربلا میں پہنچا ہے، وہ ایک نبی کا نواسا ہے، وہ ایک پاکیزہ خاندان کا سردار ہے، تو اس کے خلوص میں دنیا میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک میدان میں کھڑا ہے، اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ وہ میدان کربلا کے اندر حل من ناصر ینصرنا کی ندا دیتا ہے، اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ دشمن کی کثرت، آوان و انصار کی قلت اس کے قدموں کو لڑکھڑاتی نہیں، وہ اپنے شیش ماہی کو لے کر میدان میں کھڑا ہے، اور ایک تیر ستم چلا ہے، اور ایک پیاسے بچے کا گلا چلا ہے۔ آیا غم احساس کرتے ہو اس بات پر؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ غم کی بات ہے تو آؤ اس پر سے عذاب پر آ جاؤ، ہم اسی کے غم کے لیے لے۔ اس گریے کے اندر عقل ہے، اس گریے کے اندر اخلاقیت ہے، اور اس گریے کے اندر ایک دعوت ہے۔ اگر سید الشہداء نے کسی بھی اور ہدف سے کربلا میں قدم رکھا ہوتا تو 1400 سال گزرنے کے بعد امام حسین کے نام پر یہ ماتم گریا یہاں پہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قومیت کے نام پر جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان میں یہ اثر نہیں آیا، اور کیوں اثر نہ آئے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء میدان کربلا میں قربانی دینے والے اکیلے نہیں ہیں، علی اکبر کو بھی لے کر آئے، قاسم جیسوں کو بھی لے کر آئے ہیں۔ مصائب کی دنیا عجیب ہے۔ اب یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ علامہ نقن صاحب مسجد آل آبا کے اندر مصائب پڑھتے وقت بیان کرتے ہیں، اور چند جملے ارشاد فرماتے ہیں، سید الشہداء
میدان کربلا میں شہید ہوئے اور شہادت ان کا فخر ہے. حضرت علی اکبر مولا ابو الفضل عباس کربلا میں شہید ہوئے اور شہادت ان کا فخر ہے. اور ایک موقع کے اوپر وہ فرماتے ہیں, لیکن پوری دنیا کے سامنے ایک سوال ہے, ایک زینب کی چادر کی کس اصول کے تحت انجام پائے. دنیا میں کربلا کے معاملے میں بہت سارے سوالات ہیں, اور سید الشہداء نے اپنے پاکیزہ ترین جذبات کو کربلا کے میدان کے اندر ظاہر کیا ہے. ہم سب کے سامنے ایک سوال ہے کہ مرد شمشیر چلاتے ہیں, مرد جنگوں کے اندر قربانیاں دیتے ہیں, لیکن کیا کسی عورت کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ جلدی میں خیموں کے اندر جائے؟ کیا کسی خاتون کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے 17 بھائیوں کے لاشوں میں سے گزرے؟ کیا کسی عورت کے اوپر شام غریباں کی اسی بتا دی چاہیے کہ وہ خیمے کی جلی ہوئی لکڑی لے کر پہرا بھی دے؟ اور یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے برداشت کیا. اور شاید اس کربلا کے اندر جگہ جگہ وہ لمحے ہیں جب انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے, لیکن عورت کی عظمت کے حوالے سے, اس کی قربانی کے حوالے سے شاید ہی کوئی لمحہ وہ لمحہ ہو جب 11 محرم کا دن آیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور خواتین کے ہمراہ مقتل سے گزاری گئی. بیویوں نے اپنے آپ کو ہماریوں سے گرایا, ایک ایک بیوی ایک ایک شہید کے لاشے پر پہنچی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ مصائب کا پہاڑ, وہ صبر و امتحان کا بہر اپنے بچوں کے لاشوں کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے لاشے کی طرف بس ایک عظیم منظر دیکھا. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہاں تشریف فرمائے, بی بی سے پوچھا کہ ارے بچی تو نے اس لاشے کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں یہاں سے گزری تھی, اس لاشے سے ندا آئی تھی, الیا الیا یا بنیا, اے میری بچی میرے پاس آ جا. بی بی زینب نے سید الشہداء کے لاشے کی مٹی کو اٹھایا, دونوں ہاتھوں میں لے کر بلند کیا, فرمایا اے خدایا اے اللہ کے نبی, یہ آپ کا حسین ہے جس کا زمین کربلا کی مٹی میں ہے, اس کا سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں.
يا عالم الذين ظلموا يا من قلبي ينقلب.